السلام علیکم خواتین حضرات، معذرت قبول فرمائیے کہ میں لیٹ ہو گیا، لیکن کیونکہ اسی دنیا میں رہتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ایسے دنیاوی معاملات آتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ میرے کچھ بیرون ملک سے اچانک گیسٹ آ گئے تھے، ان کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کرنے میں دیر ہو گئی۔ اگرچہ اس محفل میں گفتگو دین کے حوالے سے ہی ہوتی ہے، لیکن آج میں ایک سوشل پرابلم کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی، جو میری سوچ کے مطابق ہم سب کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ میری سوچ درست ہو، کہ اگر کہیں ہمارے کنسیپٹس اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں تو شاید ہماری زندگی پہلے کی نسبت کافی آسان ہو جائے۔ معلوم نہیں کس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کو ہم کسی دعا کرنے والے کے پاس لے جائیں گے یا دعا کی جگہ پر لے جائیں گے تو وہ چیز باعث برکت ہوگی۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز باعث برکت ہوگی یا نہیں، لیکن میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ جس طرح سے ہم رفتہ رفتہ آج کی حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ میں خود بھی اگلے دن ایک لوٹا پھیرنے والے صاحب کے پاس گیا ہوا تھا یہ دعا کرانے کہ میں جب جوتے پہنتا ہوں تو اس کا تسمہ باندھنے میں مجھے 4 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، تو میں بڑی اذیت میں ہوں۔ آپ کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتا دیں کہ شو لیسز باندھنے میں مجھے 4 سیکنڈ کے بجائے 3 سیکنڈ لگ جایا کریں، تو بڑے نیک اور بڑے وزادار اور مہربان صاحب ہیں، انہوں نے مجھے 1.5 گھنٹے کا وظیفہ بتا دیا۔ جو میں 1.5 گھنٹہ وظیفہ صبح پڑھتا ہوں اور پھر شو لیسز باندھتا ہوں تو 1 سیکنڈ میرا بچ جاتا ہے، اور میں آج کل بڑا خوش ہوں کہ جوتے پہننے میں آسانی ہو گئی، 1 سیکنڈ بچ گیا ہے میرا۔ تو ہم ذہنی طور پر اس جگہ آ گئے ہیں۔ اب میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، کہا جی میں ذرا یہ کمپیوٹر سوئچ آف کر لوں پھر پانی پلاؤں گا، تو میں بڑا اپسٹ ہو گیا۔ پھر ایک لوٹا پھیرنے والے کے گھر چلا گیا تو ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ بیٹا میری بات مان لے، میں پانی مانگوں تو یہ نہ کہے کہ کمپیوٹر سوئچ آف کر کے پلاتا ہوں آپ کو۔ وہ بھی بڑے اچھے نیک آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے وظیفہ بتا دیا کہ روزانہ رات کو راوی دریا پر چلے جایا کرو، اس کے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ 4 گھنٹے وظیفہ پڑھا کرو۔ تو میں اپنے گھر سے تقریباً 10-12 کلومیٹر دور راوی دریا پر جا کے 3 گھنٹے وظیفہ پڑھتا ہوں، اور پھر 10-12 کلومیٹر واپس رات کو طے کر کے آ جاتا ہوں۔ تو اس سے سہولت یہ ہو گئی کہ میں ٹی وی لاؤنج سے اٹھ کے فریج تک جانے کی زحمت سے بچ گیا ہوں، تو میں وہ اب ایسے وظیفے۔ یہ ہماری ذہنی کیفیت ہے اس وقت۔ جب ہم بچوں کو دعا والی جگہ پر لے جاتے ہیں تو مجھے جو خدشہ محسوس ہو رہا ہے، اب ہم بچوں کے سامنے کہتے ہیں آپ دعا کر دیجئے یہ پاس ہو جائے، کلاس 3 میں پڑھتا ہے تو یہ پاس ہو جائے، تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ اتنے کچے ذہن کے بچے کو یہاں لا کے جب اس کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا کر دیں کہ وہ پاس ہو جائے، تو اس کے اس معصوم ذہن میں یہ چیز امپرنٹ ہو جائے گی کہ پڑھنے میں محنت کی ضرورت نہیں ہے، سارا سال کھیلے کودے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جا کے دعا کرا لیو میں پاس ہو جاؤں گا۔ اسی طرح ہم بچے کو لے آتے ہیں کہ صاحب یہ ضد کرتا ہے، دعا کر دیجئے، بچہ ساتھ ہے وہ سن رہا ہے، تو دعا کرنے والے صاحب نے جو جواب دیا اس کو بھی اس نے رجسٹر کر لیا اس کے معصوم ذہن نے۔ جو چیزیں اس وقت اس کے ذہن پر امپرنٹ ہوں گی وہ تمام خیالات جو اب وہ انسٹل ہو جائیں گے اس کے ذہن میں یہ ساری عمر اس کے ساتھ چلیں گے یہ نکلیں گے نہیں پھر جس زمانے میں ہم یہاں انسانی ذہن کو ڈسکس کر رہے تھے تو ایک عرض کی تھی کہ انسانی ذہن کے تین حصے ہیں ایک کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے دوسرا سب کانشیس مائنڈ ہے اور تیسرا ان کانشیس مائنڈ ہے اور اس وقت بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایسی چیزیں ہمارے کانشیس مائنڈ سے شفٹ ہو جاتی ہیں ٹو سب کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ ایسا ہے جو 24 گھنٹے میں کبھی آرام نہیں کرتا ہماری ناآسودہ خواہشات بھی وہیں شفٹ ہوتی ہیں اور یہ ہمارا سب کانشیس ہی ہے جو ہمیں خواب دکھا کے خواب میں ان خیالات کی ان خواہشات کی آسودگی دکھاتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن کام ڈاؤن ہو جاتا ہے ادروائز انسان پاگل ہو جائے اگر یہ نہ ہو تو اس بچے کے سب کانشیس میں یہ شفٹ ہو جائے گی یہ چیز اور بڑا ہو کے وہ دعاؤں ہی کے چکر میں رہے گا وظائف کے چکر میں رہے گا پہلے بھی میں نے 2-3 موقعوں پہ یہ گزارش کی تھی کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں میرے پاس کوئی صاحب بھی تشریف لے آئیں کچھ بھی دعا کرا لیجئے لیکن بحثیت ایک ذمہ دار شہری کے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو بھی اسی طرف ڈرائیو کر رہے ہیں جس طرف ہم خود چلے گئے ہوئے ہیں یہ بے عملی کی راہ ہے میں تو ویسے ہی وظائف تسبیحات ذکر اذکار دنیاوی مقاصد کے لیے کرنے کے خلاف ہوں کہ دنیا کو کمانے کے لیے یا دنیا کو آسان کرنے کے لیے وظائف پڑھے جائیں ذکر اذکار کیے جائیں ٹلے کاٹے جائیں مجاہدے کیے جائیں یہ میری دانست میں زیادہ مناسب بات نہیں ہے ہاں ہم ذکر اذکار ضرور کریں تسبیحات ہم ضرور پڑھیں لیکن صرف اس لیے کہ ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں اس میں یہ غرض نہ ہو کہ ہمارے ذکر کرنے کے جواب میں ہمارے اس طرح اپنے رب کو پکارنے کے جواب میں رب ہمیں کیا دیتا ہے روحانیت میں ایک پرنسپل ہے باقاعدہ اور وہ بڑی شدت سے ایکسرسائز ہوتا ہے روحانیت کے جس متلاشی نے یہ انتظار کیا کہ مجھے کیا ملا ہے کیا نہیں ملا اسے ساری عمر کچھ نہیں ملا اور جس نے صرف اپنے رب کو پکارا کہ وہ اس کا رب ہے اور اس طرف سے آنکھیں بند کر لیں کہ مجھے رب کے ذکر کے جواب میں کیا حاصل ہوا ہے اسے سب کچھ مل گیا اور بڑی تیزی سے ملا ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں روحانیت کے بارے میں ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں علم لدنی کے بارے میں ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں کشف و کرامات کے بارے میں اور ہم نے اہل علم اہل اللہ کے تصور اپنے ذہن میں انہی سوچوں کے تحت گھڑ لیے ہیں اور ہم لاشعوری طور پہ اسی پر پرکھتے ہیں بدقسمتی سے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے وہ لوگ جو اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے ان کی ظاہری شکل و صورت میں ان کے دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ میں تبدیلی نہیں آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اگر اللہ کا دوست ہو گیا جسے ہم عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں تو پھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہو پیاس لگے تو اڑتا ہوا ایک گلاس پانی کا بھرا اس کے سامنے آ کے رکھ دیا جائے اس کا دل کھانا کھانے کو چاہے تو اسے کھانا پکانا نہ پڑے خود ہی پکا پکایا کھانا اس کے سامنے آ جائے बेमौसमी फल वो हासिल करने लगे, औलाद पर कोई मेहनत किए बगैर उसकी औलाद बहुत ही आला दर्जे के इंसान बने, ऐसा नहीं होता। अगर कभी हम औलिया अकराम के अहवाले जिंदगी जरा बारीकी से पढ़ें तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आएगी कि औलिया अकराम की जिंदगी आम गुनहगार आदमी से, आम दुनियादार आदमी से कहीं ज्यादा सख्त होती है। वली अल्लाह की जिंदगी में मुआशी तंगी एक बुनियादी अंसर है। ये और बात है कि वो जाहिर नहीं करता, जाहिर वो यही करता है कि उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। आमतौर पर आप देखेंगे कि औलिया अकराम की अगर वो मर्द है तो उसकी बेगम बड़ी सख्त मजाज होती है, डंडे पड़ते रहते हैं। अगर वली अल्लाह कोई खातून है तो उनके हस्बैंड वो बड़े सख्त होंगे। आमतौर पर औलिया किराम की औलाद दुनिया के आम मयार के मुताबिक नहीं होती, उससे जरा नीचे होती है। तो ये सौगते हैं जिनसे वो गुजरता है। आप जब औलिया किराम की हालात जिंदगी पढ़ते हैं तो उसमें देखिए कि उन पर इल्जामात लगते ही रहते हैं, तोहमतें लगती रहती हैं। बेशुमार लोग हैं जो झूठे इल्जामात में फांसी चढ़ा दिए गए, झूठे इल्जामात में कैद हो गए। ये सब सौगतें एक आम आदमी की जिंदगी की निस्बत कहीं ज्यादा झेलता है वली अल्लाह। जितने बड़े दर्जे पर फायज है वो झेलता है। उसकी वजह यह है, ऐसा नहीं है कि कहीं रब ताला उसे सजा दे रहा हो अपनी दोस्ती की कि तुम मेरे दोस्त क्यों हुए या मैं तुम्हारा दोस्त क्यों हुआ, बल्कि दरअसल ये रब की नजर में दुनिया का माल उजर ये मरी हुई बकरी के एक बाल से भी कहीं ज्यादा हकीर है। वो अपने दोस्तों को इतनी हकीर चीज से दूर रखना चाहता है, उनकी जिंदगी को इनसे पाक रखना चाहता है कि वो इन आलाइशों में उलझ न जाएं। उसको ये पसंद ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह सबसे ज्यादा हया वाला और सबसे ज्यादा वजादार है, तो उसकी वजादारी कोई गवारा ही नहीं है कि उसका दोस्त किस किस्म की आलाइशों में मुबतला हो जाए। फिर एक और जो सिलसिला है कि रूहानी इल्म उस दिल पर ज्यादा बेहतर तरीके पर उतरता है जिस दिल में गुदाज होता है। जिस तरह जमीन में जितना ज्यादा गहरा हल चलेगा, जितनी ज्यादा गहराई से उस जमीन को आप फाड़ेंगे हल के जरिए, फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो इंसान दिल में जितना ज्यादा गुदाज होगा, रूहानी इल्म उतना ही उसमें फलता फूलता है। और इंसानी दिल उसमें गुदाज पैदा नहीं हो सकता जब तक के वो दुखों को खामोशी से न झेले। जिस जमाने में यहां जिक्र हो रहा था कि सब्र और बर्दाश्त, तो आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर इंसान हाय हाय करता हुआ दुखों को झेले तो वह बर्दाश्त है और उस पर रूहानी ताजीरात में से ये ताजीर लागू हो जाएगी कि वो शख्स अपने आका का शिकवा कर रहा है। तो दुखों को तो उसने झेला लेकिन काबिले ताजीर हो गया कि वो अल्लाह की तरफ से आने वाले दुखों को हाय हाय करके झेलता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने वही दुख खुश दिली से झेल लिए, उनको वो बर्दाश्त कर गया विद ए स्माइलिंग फेस, तो वो सब्र हो गया और उस सब्र का इनाम ये मिला कि रब ने ये कहा कि सब्र करने वालों के साथ मैं हूं, तो रब का साथ मिल गया, उसे उसका इनाम मिल गया। सब्र के साथ झेलने का इनाम है, हाय हाय करके झेलने की सजा है। दुख तो झेलने हैं इंसान ने, जो दुख आए हैं उस पर वो तो झेलेगा। ये चॉइस अपनी है कि हाय हाय करता हुआ झेल ले या ये कहे कि मेरे रब का बड़ा करम है मेरे ऊपर, बड़े मजे में रखा है मेरे रब ने। झेलेगा तो दोनों सूरतों में। तो इंसान ऐसा काम क्यों करे जिसमें उस पर ताजीर जारी हो जाएगी। हम जो कंसेप्ट्स की मैं बात कर रहा था, जहां से बात शुरू हुई थी, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। जानते हम सभी हैं, मैं भी जानता हूं कि ये आलमुल असबाब है। यहां इसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ये इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर काम के होने का कोई सबब यहां होना जरूरी है, हत्ता कि मौत का भी बहाना है। अल्लाह को तो किसी किस्म के बहानों की जरूरत नहीं है, वो इनसे बहुत बुलंद बाला है, मालिक है, आका है, जो चाहे वो करे उसको कौन रोकेगा। लेकिन चूंकि उसने इस दुनिया को करार दिया आलमुल असबाब, कॉज एंड इफेक्ट्स की दुनिया, तो उसने मौत का भी बहाना रखा है। मौत भी बगैर बहाने के नहीं आती है। और यहां की जिंदगी अल्लाह ने मशरूत कर दी है अमली जद्दोजहद के साथ, अमली कोशिशों के साथ। अगर हमारा जहन क्लियर है, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं कि इस दुनिया में होने वाले तमाम काम, हत्ता की इबादात, वो मशरूत हैं हमारी कोशिशों के साथ, तो कोशिश हम पर फर्ज है। कोशिश करने के बाद उसके नताइज अल्लाह पर छोड़ देना ऐन तवक्कल है। अल्लाह पर वो तवक्कल की निशानी है कि हम भरपूर तरीके से यहां कोशिश कर लें और उसके बाद हम मामला रब पर छोड़ दें कि वो हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को कबूल फरमाए और उसके बेहतर नतीजे हमें अता फरमा दे। तवक्कल यही खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि मुकम्मल होगी तवक्कल उस वक्त जब हमारी कोशिशों के नतीजे में मिलने वाला जो भी नतीजा हो रब की तरफ से, हम उसको विद स्माइलिंग फेस बर्दाश्त कर लें, कबूल कर जाए हंसते हुए, तो अल्लाह पर तवक्कल आ गई इंसान में। लेकिन जब हम अपनी दुनियावी कोशिशों को छोड़कर हम इन किस्सों में पड़ते हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरे शू लेसेस बांधने में 4 सेकंड लगते थे, तो बजाय इसके कि मैं उसकी प्रैक्टिस करता कि वो 3 सेकंड में बांध लूं मैं उन्हें, मैं 1.5 घंटे का वजीफा पढ़ने पर राजी हूं सिर्फ वो 1 सेकंड बचाने के लिए। अगर मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती है, जिद्दी हो रही है, तो बजाय ये सोचने के कि रब ने मुझ पर फर्ज किया है कि मैं अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत करूं, अगर औलाद मेरी बिगड़ी है तो मुझसे कोशिशों में कहीं कोताही हुई है, तो मैं अपने जुर्म की सजा खुद भुगतूं और उसको इस स्टेज पर भी ठीक कर लूं, तो ये सोच के मैं अपनी कोशिशों को सही डायरेक्शन में कर लूं और उसका क्वांटम बढ़ा दूं। हम लोग कोशिशों से इतनी दूर जाते हैं। मुझे जब कहीं अप्लाई करना होता है जॉब के लिए कि मैं जॉब ढूंढ लूं, तो मैं आमतौर पर किसी लोटा फेरने वाले के पास पहले चला जाता हूं कि साहब आज अखबार में ये इश्तिहार आया, तो आप जरा दुआ करके मुझे बताइए कि मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं एप्लीकेशन ही नहीं दूं, और अगर आप मुझे कह दें कि मिल जाएगी तो फिर मैं एप्लीकेशन लिखने की तकलीफ कर लूंगा। ये रवैये हैं हमारे, ये बेअमली है, और रब को कतई तौर पर यह बात पसंद नहीं। रब सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کرنے کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں، ہر وقت تیار ہوتے ہیں عملی جد و جہد کے لیے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار، تو نے مجھے جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے ان کو بھرپور طریقے پر ان سے کام لیا ہے، اور جو میرے بس میں تھا وہ میں کر گزرا، تو مہربانی فرما یہ کیسی ہی ناقص کوشش کیوں نہیں تو اسے قبول فرما لے اور اس کا بہترین اجر مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد وہ بیغم ہو جاتے ہیں، پھر وہ مزے سے پھرتے ہیں، اور جو نتیجہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کر دیا جائے اس کو وہ ہنستے ہوئے لے لیتے ہیں، اس کو ہنستے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا رویہ ہے۔ میں ایک بار پھر وہ بات عرض کر دیتا ہوں جو ہمیشہ میں بلکہ بڑی کثرت سے کہتا ہوں، ہمارا ہر کنسیپٹ، ہماری ہر سوچ اور ہمارا ہر عمل جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ جو قرآن، حدیث اور سنت سے ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی کاموں کی دعا نہیں مانگی، عمر بھر رو رو کے رب کے حضور دعائیں کی ہیں، بڑی بڑی طویل دعائیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی دنیا کے لیے دعا کی ہو۔ جیسی سخت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اتنی سخت زندگی کسی دوسرے نبی نے بھی نہیں گزاری۔ آپ میں سے اکثریت صاحب اولاد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان آپ کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے، اولاد نرینہ رہی ہی نہیں، لیکن کیا کسی سٹیج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بیٹا مانگا؟ اور بیٹے میں رکھا کیا ہے؟ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، ڈریں اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مجھ جیسا بیٹا عطا کر دے، ساری عمر دیوار میں ٹکڑے مار مار کے روتے رہیں گے کہ یہ کیا آ گیا، یہ کیوں نہ اللہ سے ہم مانگیں کہ یا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، تو مجھے وہ اولاد عطا فرما دے جسے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے سکون اور سربلندی کا باعث ہوگی، اور جو اللہ عطا کر دے بیٹا یا بیٹی اسے خوش دلی سے ہم قبول کر لیں۔ اگر ہماری یہ کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں تو ہم دعا والی جگہ پر جا کے کئی کئی گھنٹے اپنی باری کے انتظار میں ضائع کرنا بند کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دعا کے لیے کہنا سنت ہے، اس میں شک نہیں، میں بھی اسی کا قائل ہوں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ لائن میں لگ کے تین تین گھنٹے انتظار کر کے کسی کو دعا کے لیے کہا جائے؟ رب کے ساتھ مجھ جیسے گناہگار اور بگڑے ہوئے شخص کا بھی ویسا ہی مضبوط رشتہ ہے جیسا آپ جیسے نیک لوگوں کا، میرا بھی وہ اتنا ہی رب ہے جتنا آپ جیسے نیک لوگوں کا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں سرکش ہوں، گناہگار ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، لیکن ہوں میں اپنے رب کا بندہ، میرا رشتہ اس کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ تو جب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا آقا ہوں، تیرا پالنے والا ہوں، اس میں یہ تو کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر تم جیسا سرکش ہوگا تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، وہ تو ان چیزوں سے بہت بلند ہے، تو میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ میں سیدھا اپنے رب کے حضور کیوں نہ پیش ہو جاؤں؟ اور سیدھی بات ہے، وہ میرا مالک ہے، میرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، میری چھپی ہوئی زندگی کو بھی جانتا ہے، میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تو میں اس سے سیدھا کیوں نہ کہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھے سب یہ تسلیم کہ میں تیرا مجرم ہوں، میں تیرے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، میں سرکش ہوں کہ تیرے حکم کے خلاف سر اٹھا کے چلتا ہوں، لیکن تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، دل سے میں تجھے اپنا آقا مانتا ہوں، تو میں ضرورت کے وقت اپنے آقا کے پاس نہ آؤں تو پھر بتا میں کس کے پاس جاؤں؟ میری یہ ضرورت پوری کر دے. الحمدللہ وہ اتنا مہربان ہے میرا رب، اتنا وزادار ہے کہ میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود وہ نواز دیتا ہے. تو آپ لوگ تو بہت بھلے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، کیوں دعاؤں کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس؟ اپنے رب کو پکڑیے، اس سے براہ راست مانگیے، اور اپنے تجربے کو سامنے رکھ کے یہ گارنٹی میں کر دیتا ہوں کہ وہ رب اتنا پیارا ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا دیالو ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں کبھی. تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسل پر ترس کھائیں، انہیں وہ راہ نہ دکھا دیں جس پر ہم چل رہے ہیں کہ عمل سے دور وظیفوں اور تسبیحوں کی دنیا، نتیجہ ناکامیاں ہیں. اپنی اولاد کو ہم یہ سکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملی زندگی بڑی بھرپور طریقے سے گزاری ہے، صحابہ کرام نے تمام تر دقتوں اور مشکلات کے باوجود عملی زندگی گزاری ہے، اولیاء کرام عملی زندگی گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور، گڑگڑاتے ہیں، ساری رات گڑگڑاتے ہیں، لیکن وہ گڑگڑاتے اس قصے میں نہیں کہ یا اللہ مجھے محل دے دے، یا اللہ مجھے بہترین سواری عطا کر دے، وہ گڑگڑاتے ہیں صرف اس لیے کہ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں تیرے حضور کہ ہم سرکشی کرتے ہیں صبح سے شام تک، نافرمانی کرتے ہیں، تو اسے معاف فرما دے. مجھے احساس ہے کہ شاید میں یہ گفتگو آپ کو کوئی زیادہ اچھی نہ لگی ہو، لیکن یہ وہ ہے جو میں صبح سے شام تک بہت لوگوں کے ساتھ مل کر جو میں نے امپریشن گیدر کیا اس پر بیس کر کے میں نے بات آپ سے کر دی. اگر میری بات کوئی آپ کو ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بصارت اور بصیرت میں اگر فرق ہے تو واضح کریں. لغتی طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی بالکل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. بصارت کہتے ہیں اس صلاحیت کو جو ہماری آنکھ میں ہے، جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کی ڈائریکشن میں کیا کیا چیز موجود ہے، اور بصیرت وہ ہے جو ہم اپنی وزڈم کے زور پر چیزوں کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو، جن کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی، ان کو ہم دیکھتے ہیں. ہندوازم میں، جس کو اب ویسٹ نے بھی ایڈاپٹ کیا، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی یہ دو آنکھیں ہیں، ان کے درمیان میں سینٹر سے ذرا اوپر یہاں پر ایک تھرڈ آئی ہے. اس تیسری آنکھ کو हिंदू स्पिरिचुअलिज्म में बहुत अहमियत है, हम इस्लाम में उसको बसीरत कहते हैं। किसी जमाने में जब यहां गुफ्तगू का आगाज हुआ था तो एक चीज मैंने अर्ज की थी कि इंसानी जिस्म में जो रूह है उसको जब आलम अरवाह से आलमुल असबाब की तरह रवाना किया जाता है, जब रूह से मुतालिक जिस्म वजूद में आ जाए तो रूह वहां से रवाना की जाती है और फरिश्ता उसे दिल के ऐन दरमियानी हिस्से में डाल देता है। तो जब रूह को इज़्ने रवानगी मिलता है आलम अरवाह से आलमुल असबाब के लिए तो उसके जिम्मे रब ताला सिर्फ एक काम लगाता है कि वो अपने खालिक की तरफ रजू रखे दुनिया में जाने के बाद। तो जो रूह यूं ही सरसरी सा रजू रखे अपने रब के साथ, अपने खालिक के साथ, तो रब ताला उसे भी कबूल फरमा लेता है और उसे घर का आराम और आसाइश अता कर देता है। जो रूह उस सरसरी रजू से एक कदम आगे जाके रजू रखती है रब के साथ, मुतवज्जो रहती है हर वक्त अपने रब की तरफ, तो रब ताला उसे भी कबूल फरमाता है और उसे दुनियावी आराम और आसाइश अता कर देता है। जो रूह एक बड़ी हद तक अल्लाह की तरफ रजू करती है तो रब ताला उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का इल्म अता कर देता है। और जो रूह दुनिया में आने के बाद भी पूरी तरह अपने रब की ही होकर रह जाए तो रब ताला उसे अक्ल और समझ अता फरमा देता है। अब एसेंस ऑफ विजडम खुद रब है। तो ये बसीरत इल्म के लेवल पर ही पैदा होना शुरू हो जाती है कि जिसे रब ताला नवाज दे इल्म से, दीन की समझ अता कर दे, वहीं पर बसीरत अता हो जाती है उसे। उसकी डिग्री में फर्क जरूर होता है। इल्म हमें सिखाता है अच्छे और बुरे की तमीज, अच्छे और बुरे की पहचान, लेकिन अक्ल हमें अच्छों में बहुत अच्छे की पहचान सिखाती है। तो ये बसीरत उसी अक्ल का नाम है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि किसी शख्स को अपने रब को पुकारने के जवाब में क्या मिला, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, हम उस मैयर नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या मिल रहा है। हम अपने रब को जब पुकारते हैं तो हमें क्या आता हो रहा है उसका बैरोमीटर हमारे पास नहीं है कोई भी, उसकी यार्ड स्टिक कहीं है नहीं कि क्या मिला और कितना मिला, तो हम धोखे में रह जाते हैं। हमने किताबें पढ़ी होती हैं जो मुरीदैन ने अकीदत के मारे अपने बुजुर्गों के हालात जिंदगी पर लिखी, और बदकिस्मती ये है कि उन किताबों में स्वाय कशफ व करामात की और कुछ नहीं होता। तो हम लाशौरी तौर पर यही समझते हैं कि जब हम अल्लाह को पुकारेंगे तो उसके जवाब में हमें ऐसी कशफ व करामात मिल जाएंगी, जबकि हकीकत यह है कि रूहानियत में ये कशफ व करामात अल्लाह की रहमत तो हैं लेकिन मदारी के शोबे से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। यही वजह है कि हर वली अल्लाह करामात को जाहिर करने से दूर रहता है, और जो वली अल्लाह करामात जाहिर करे वो जलील ख्वार हो जाता है। करामात सरजद हो जाएं उस पर कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन करामात दिखाई नहीं जाती उसे जिल्लत मिलती है। अल्लाह की सही देन और उसकी इनायत और उसकी करम नवाजी तो यह है कि इंसान को इल्म अता हो जाए और उस इल्म के हवाले से उसे बसीरत अता हो जाए, اور جب انسان کو بصیرت ملتی ہے تو وہ مسائل سے پریشان نہیں ہوتا. سب سے بڑی پہلی تبدیلی تو انسان میں یہ آتی ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی, مال دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ جب اللہ کی راہ پہ انسان چلتا ہے تو شروع میں اس کا اگر کہیں کچھ پیسہ ضائع ہو گیا, گم ہو گیا, کوئی اٹھا کے لے گیا, دھوکے سے اس نے ہتھیا لیا, تو بڑا پریشان ہوتا کہ وہ میرے 10 روپے آج گر گئے. لیکن یہی آدمی ہوتا ہے جو ہزاروں روپے کے نقصان پر اس کو کوئی ملال ہی نہیں ہوتا. گر گئے, ضائع ہو گئے, ہتھیا کے کوئی لے گیا تو ہنس پڑے گا, کوئی یار چلو ٹھیک ہے چلے گئے. یہ تبدیلی آتی ہے انسان میں. دوسری چیز, اب وہ آدمی نہیں جانتا کہ یہ چینج کیوں آئی میرے اندر, وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی سی باتیں اسے پریشان کر جاتی ہیں, اپسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی راہ پہ چل نکلتا ہے, اللہ کو پکارتا رہتا ہے دل میں ہر وقت, تو پھر وہ معاملات جو کبھی اسے بہت پریشان کرتے تھے اس کی نظروں میں جچتے ہی نہیں. اس سے کہیں بڑے مسائل پر بھی وہ پریشان نہیں ہوتا, مسکراتا رہتا ہے. کوئی بہت بڑی الجھن درپیش آ جائے تو ایسا آدمی جو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے, اس کا مسئلہ ایک 1.5 منٹ میں اس کے دماغ میں خود ہی آ جاتا ہے کہ اس کو اس طرح حل کر لیا جائے. سب کیا ہے؟ یہ اللہ کو پکارنے کے انعام میں جو علم اس کو عطا ہو رہا ہے, اس علم سے بڑھتی ہوئی بصیرت ہے جو اسے اس مقام پر لاتی ہے. تو بصارت اور بصیرت میں یہ فرق ہے. بصارت نام ہے ہماری آنکھ کے ذریعے جو عمل آتا ہے وجود میں, وہ بصارت ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے. بصیرت وہ ہے جو انسان کا ذہن دیکھتا ہے, اس کی عقل دیکھتی ہے, وہ بصیرت کہلاتی ہے, اور ہندوازم میں وہ 3rd eye کہلاتی ہے. آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ میں کلیئر کر پایا. اگر اس سلسلے میں کوئی اضافی سوال ہے تو آپ فرما دیجئے, میں اس کا جواب, اس کو فردر کلیریفائی کر دوں گا. یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے, غالباً کسی نشست میں یہاں میں نے طویل سجدے پر کوئی بات کی تھی, تو اس ریفرنس سے شاید یہ ہے. بالکل اس کو آپ 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, 9 مرتبہ, 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, سجدہ طویل ہو جائے گا. دوسرا, انہیں صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے انجانے میں اسم اعظم کے ساتھ دعا کر دی تب بھی لسٹ سے نام کٹ جائے گا. سب بات یہ ہے کہ جس انسان کو رب علم کے اس مقام پر لے گیا جہاں اسے اسم اعظم کا ادراک ہو گیا, تو پھر وہ ایسی غلطی انجانے میں بھی نہیں کرتا. اس کا علم اسے سیدھے راستے پر رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اسم اعظم کا ادراک ہو جائے تو اس وقت تک آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ دنیاوی چیز مانگیں گے ہی نہیں اسم اعظم کے ذریعے سے. یہ ایک اور سوال انہیں صاحب کا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتا تھا. بھائی بہت آسان کام ہے کہ اگر میرے فرائض ایسے ہیں کہ میں, مجھے کسی جگہ سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں وقت پر پہنچنا ہے اور میں کار کو روک کر نماز پڑھنے کو افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا چلا رہا ہے تو میں اپنی سیٹ پہ نماز پڑھ لوں گا, اور جس حد تک میری عقل میرا ساتھ دے سکتی ہے, بہترین گمان کی حد تک میں خانہ کعبہ کا تعین کر لوں گا کہ اس ڈائریکشن میں ہے, ادھر کو منہ کر کے سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا میں پڑھ لوں گا. جہاز میں بھی ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. इसमें कोई दुश्वारी तो है नहीं, और अगर गाड़ी खुद चला रहा है तो कजा से बचने के लिए इंसान एक तरफ गाड़ी पुल करके डेढ़ दो मिनट में, और वैसे भी सफर में है तो कसर पड़ेगा, एक डेढ़ मिनट में नमाज पढ़ी जाती है, फिर चल दिया सीट पर बैठ के पढ़ लीजिए इत्मीनान से, अगर जमीन पर नहीं पढ़ सकते, वरना अगर गाड़ी रोकी है तो पूरी की पूरी जमीन जाय नमाज है, तवक्ते के जाहरी गंदगी दिखाई न दे रही हो वहां नमाज पढ़ी जा सकती है। मुसलमान के लिए तो सहूलत है कि पूरी जमीन ही पाक है, तो नेक्स्ट संडे तक के लिए बशर्ते जिंदगी आपसे इजाजत लेती हूँ, जिंदा रहा तो इंशाल्लाह अगली इतवार मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम।